الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورہ بقرہ کی تین آیات، آیت نمبر 127 سے 129 تک، اور سورہ آل عمران کی ایک آیت، آیت نمبر 164، الحمدللہ یہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آپ کے علم ہے کہ یہاں خطبات جمعہ میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور بحمد تعالی دو جمعوں میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اس وقت امت مسلمہ میں بحثت مجموعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت اور عقیدت موجود ہے، اور یہ محبت اور عقیدت احترام انتہائی جذباتی لگاؤ کے ساتھ موجود ہے، لیکن ان مسلمانوں کی میجورٹی وہ ہے کہ محبت اور عقیدت اور احترام کے باوجود اس کا جو وہ اظہار کرتے ہیں وہ اکثر و بیشتر شریعت اسلامی کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. لہذا بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کے حوالے سے کیا رہنمائی، کیا تفصیلات بیان کی ہیں. تو بحمد تعالی دو جمعوں میں ہم نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 کے حوالے سے اس بات پر گفتگو کی کہ نبی رحمت سے ہمارے تعلق کی بنیادیں چار ہیں. خاص طور پر سورۃ الاعراف کی آخری سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 57 157 کا آخری حصہ جس پر ہم نے پچھلے جمعے میں اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا. اللہ پاک فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, پس وہ لوگ جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, وَعَزَّرُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی توقیر اور تعظیم اور احترام کیا. نمبر 3 وَنَصَرُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت, ان کی حمایت, ان کے مشن میں ان کی تائید کی. اور نمبر 4 وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا, نور ایمان, نور ہدایت یعنی قرآن حکیم. اولئک هم المفلحون, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. الحمدللہ اس آیت کے حوالے سے ہم نے تفصیل سے سمجھا کہ ایمان کے کیا معنی ہیں, کیا تقاضے ہیں. توقیر اور تعظیم اور احترام صحابہ کرام کیسے کیا کرتے تھے, اسی طرح نصرت اور حمایت کس کام کے لیے, کیا مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے لیے نصرت اور حمایت درکار ہے, اور اتباع قرآن سے کیا مراد ہے. الحمدللہ یہ بہت تفصیل سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اس حوالے سے ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی ہے اسی آیت مبارکہ کی تشریح میں محترم بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا. پچھلی مرتبہ اعلان بھی ہوا تھا کہ اس کی سیڈیز بھی ہیں, آڈیوز بھی ہیں, کتابچہ بھی ہے. بہت ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ خود پڑھیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں, کیونکہ معاشرے میں نبی رحمت سے محبت تو ہے, صحیح طریقے کار معلوم نہیں ہے کہ اس محبت کے, اس توقیر و تعظیم کے تقاضے کیا ہیں, ڈیمانڈز کیا ہیں, مطالبات کیا ہیں. تو خود بھی اپنا ذہن واضح کریں اور مسلمان معاشرے میں اس تعلیم, ان اللہ کے اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنی پیسہ, اپنا صلاحیت, اپنا وقت لگانا چاہیے. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے جمعے یعنی آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت جب تشریف لائے تو آپ کو رب سبحانہ و تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا, مقصد بعثت نبوی کیا ہے. نمبر 2, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقصد بعثت کیسے حاصل کیا, میتھڈالوجی, منہج, طریقہ کار کیا ہے. یہ 2 اہم سوالات ہیں یا 2 موضوعات ہیں. اس کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ انشاءاللہ یہ دین اسلام جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے وہ پوری دنیا پر نافذ و قائم ہو کے رہے گا, اس کا نفاذ, اس کا قیام. اور اب وہ صرف محدود علاقے تک نہیں ہوگا, کسی خاص علاقے میں محدود ہو کے رہ جائے, بلکہ اب انشاءاللہ جو تبدیلی, جو انقلاب برپا ہوگا وہ گلوبلائز ہوگا, یعنی پوری دنیا اس رحمت کے سائے تلے آ کر رہے گی. اس کے لیے دلیل نمبر 1 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ للعالمین ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, تمام جان والوں کے لیے, گویا رہتی دنیا تک اب جتنے بھی انسان آئیں گے ان کے لیے رحمت, بلیسنگ, وہ نبی رحمت ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس کا الٹیمیٹ یا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو دین لے کر آئے ہیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام وہ تمام انسانوں تک پہنچے، اور انسانیت اس رحمت کے والے دین پر عمل کر کے دنیا میں بھی سکون حاصل کرے اور آخرت میں بھی رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہو. لہذا اس حوالے سے پہلا سوال کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کیوں تشریف لائے، اس سوال کے جواب کے حوالے سے قرآن حکیم ہماری رہنمائی فرماتا ہے، تین مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رحمت کا مقصد بعثت بیان فرمایا، 3 times. سورہ صف آیت نمبر 9 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہو الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے بھیجا رسولہ اپنے رسول کو. الحمدللہ جو حضرات و خواتین بھی آپ خطبہ جمعہ میں آتے رہے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ آیت ان کو یاد ہو گئی ہوگی، اور یہ امید بھی ہے کہ اس کا ترجمہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے. ہو الذی، وہی اللہ ہے، ارسلا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ارسلا یرسلو ارسالن بھیجنا، وہی اللہ پاک ہیں جس نے بھیجا، کس کو بھیجا؟ رسولہ اپنے رسول کو. یہ رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان بیان ہو رہی ہے، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا، کیا دے کر بھیجا؟ الہدا یعنی قرآن حکیم دے کر، مکمل ضابطہ حیات، دا کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو گائیڈنس، کوڈ آف لائف، یہ ہے قرآن حکیم. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا کے ساتھ، و دین الحق، اور دوسری چیز، دوسری نعمت، دین حق دے کر بھیجا، دین حق، سچا دین، دین اسلام، عادلانہ نظام، یہ دو نعمتیں دے کر بھیجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو، اپنے میسنجر کو. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لی یظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائیں، اس کو غالب فرمائیں، علی الدین کلی، تمام دیگر دین پر، نظام پر، سسٹم آف لائف پر. بالکل واضح انداز میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد. اور اس آیت کی اہمیت اس حوالے سے بھی بہت نمایاں ہے، تین مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی بات کو بیان فرماتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ایک بات تین مرتبہ بیان کی جا رہی ہے تو اس کی امپورٹنس خود بخود بڑھ جاتی. سورہ صف، سورہ توبہ، سورہ فتح. سورہ صف آیت نمبر 9 کے آخر میں فرمایا، ولو کرہ المشرکون، اور یہ دین کا غلبہ، دین کا اظہار، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، کتنا ہی ناپسند آئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کو اس مقصد کے لیے بھیجا. گویا اس آیت کے حوالے سے یہ بات واضح ہوئی کہ پیغمبر آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں، اور جس نے بھیجا ہے اس نے جو چیزیں دے کر بھیجا وہ بھی واضح کر دی، اور کیوں بھیجا یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی. لہذا 23 برس کی زندگی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی، 13 برس آپ نے قیام فرمایا مکے میں، اور تقریباً 10 برس آپ نے قیام فرمایا مدینے میں، تقریباً 23 برس کی زندگی بنتی ہے، 23 برس کا عرصہ بنتا ہے. لہذا بریفلی، بہت مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی رحمت نے اپنے اس مقصد بعثت کو کیسے حاصل کیا، میتھوڈالوجی، اور سیرت مطہرہ کا مطالعہ اس لیے بہت اہم ہے کہ نبی رحمت کے طریقے کے بغیر، آپ کی سنت پر عمل کیے بغیر دنیا میں یہ عادلانہ نظام قائم نہیں ہو سکتا. لہذا خود بخود نبی رحمت کی زندگی کا مطالعہ کرنا کہ آپ نے اس مقصد کے لیے جو جدوجہد فرمائی پہلے کیا کیا پھر کیا کیا، پوری کی پوری سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنا ہوگا اس نقطہ نگاہ سے، اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم بھی اسی طریقے کو ایڈاپٹ کر کے دنیا میں یہ تبدیلی برپا کر سکتے ہیں، انقلاب لا سکتے ہیں، اسلام کو غالب کر سکتے ہیں. کوئی اور طریقہ، کوئی اور میتھڈالوجی اختیار کریں گے نتیجہ یہ نہیں نکلے گا. لہذا مختصرا، وقت کیونکہ محدود ہے، نبی رحمت کی زندگی، دنیاوی زندگی 63 برس کی ہے. اس کو اگر ہم تین حصوں میں تقسیم کر لیں سمجھنے کے لیے، پہلا حصہ نبوت کے اظہار سے پہلا کا دور، یہ تقریباً 40 برس کا عرصہ ہے. دوسرا حصہ پہلی وحی نازل ہوئی، یہاں سے نبوت کا آغاز ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، غار حرا. 13 برس تک نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے نزول کے بعد مزید 13 برس مکے میں قیام پذیر رہے. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے اسی مقصد کے حصول کے لیے مکے سے، اپنے آبا و اجداد کی سرزمین سے، خانہ کعبہ جہاں موجود تھا وہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف یثرب کی طرف. مقصد بعثت سامنے رہے، مشن کیا تھا. بہرحال پھر تقریباً 10 برس تک آپ وہاں پر قیام پذیر رہے. تو مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اہم ایونٹس آپ کے ذہن میں تازہ کرنا چاہوں گا. جس قبیلے میں آپ پیدا ہوئے اس کا نام قریش تھا، اور ایک ہی قبیلہ مکے میں رہا کرتا تھا، قریش. اس میں مختلف خاندان تھے، فیملیز تھیں. لہذا قریش قبیلے کا انتہائی مقدس اور محترم خاندان بنو ہاشم، جس کے اس وقت ہیڈ عبد المطلب تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں پیدا ہوئے. آپ کے والد محترم کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، کچھ ہی عرصے بعد آپ کی والدہ محترمہ بھی انتقال فرما گئی، اور کچھ ہی عرصے بعد عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. تقریباً 6 اور 8 برس کی عمر کے دوران یہ تینوں کے تینوں اہم، سمجھیے کہ اللہ کے رسول کے سرپرست، ان کا انتقال ہو چکا تھا. پھر آپ عبد المطلب کی ابو طالب کی زیر سرپرستی تشریف لے آئے، اور ابو طالب نے پھر آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا، سگے چچا. لیکن ابو طالب کی کیونکہ اپنی اولاد زیادہ تھی، لہذا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن ہی سے محنت اور مشقت کا آغاز فرمایا، اور بالکل ابتدائی دور میں، بچپن جس کو کہتے ہیں، اس میں آپ عرب کی بکریاں چرایا کرتے تھے. پھر 15 برس کی عمر میں تقریباً آپ نے تجارت کا آغاز کیا، اور اپنے چچا ہی کے ساتھ تجارتی سامان لے کر یمن اور شام جایا کرتے تھے. اور اس دوران سچ، سچائی، دیانت، اخلاق، کردار، اس کا لوہا منوایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس معاشرے نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا. 25 برس جب آپ کی عمر مبارک ہوئی تو آپ کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکے کی انتہائی امیر خاتون تھی، بیوہ تھی. 40 برس عمر تھی حضرت خدیجہ کی جب نکاح ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تقریباً 38 برس کی عمر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ غار حرا جانے لگے. یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہونا چاہیے، غار حرا کیوں جاتے تھے؟ پچھلی مرتبہ میں نے توجہ دلائی تھی، اہم سوالات آپ کے ذہن میں تھے، اس کائنات کا خالق اور مالک کون ہے، کہاں ہے؟ خانہ کعبہ جو رب سبحانہ و تعالیٰ کا توحید کا مرکز ہے، یہاں 360 بت کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یہ شرک کا نظام پورا کا پورا غلط نظام کیسے تبدیل ہوگا؟ یہ ظلم کیسے ختم کیا جائے؟ یہ اہم سوالات. بہرحال تفکر تدبر، یہ وہ دور ہے تقریباً 2 برس کا جو غار حرا میں کیا کرتے تھے. اب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے رہنمائی آئی، 3 آیات میں اللہ پاک نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. بہت پیارا سورۃ الدحا میں الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالاً فہدا ووجدک عائلاً فاغنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ آپ کو پناہ دی، آپ کو رائے حق میں سرگرداں پایا، آپ حق کی تلاش میں تھے. فہدا، تو اس اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی. اور ہدایت ہی نہیں، ہدایت ہی عطا نہیں فرمائی بلکہ ہدایت کا سر چشمہ بنا دیا قیامت تک آنے والے انسان کے لیے، مینانۂ نور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور دنیاوی اعتبار سے آپ کو مفلس پایا اس اللہ پاک نے، تو اس نے آپ کو غنی کر دیا. بہرحال یہ 40 برس کی عمر مبارک تھی جب پہلی وحی نازل ہوئی. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کے کام آنے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ ہے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال پہلی وحی نازل ہوئی، گھر تشریف لائے، زوجہ محترمہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، زملونی زملونی چادر اڑاؤ. چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، تفکر کر رہے ہیں. اللہ پاک نے اس کو کتنا پسند فرمایا، یا ایھا المزمل، دوسری وحی نازل ہوتی ہے اسی نام سے پکارا اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کو، اے چادر میں لپٹنے والے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آغاز کیجئے رات کے وقت کھڑے رہا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں. تعلق مع اللہ کے لیے حکم دے دیا گیا. اور اگلی وحی میں آپ مشن اسٹیٹمنٹ آ گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے لحاف میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے، انذار کیجئے، لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائیے اور اپنے رب کو بڑا کیجئے، یعنی رب کی بڑائی کا نظام نافذ کیجئے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس وقت معاشرے میں اس کی عبادت نہیں ہو رہی، شرک ہو رہا ہے، لہذا کھڑے ہو جائیے، خبردار کیجئے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جدوجہد کا آغاز کیجئے. یہاں سے رسالت کا آغاز ہوتا ہے. بہرحال کام شروع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اخلاق و کردار کا عالم یہ تھا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائیں. 15 برس کی رفاقت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی، لہذا پہلے دن ایمان لے آئی، کوئی شکی نہیں. دوست غار یار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن ایمان لائے. یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت علی پہلے دن ایمان لائے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل شروع میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. یہ قافلہ بن گیا چھوٹا سا ایک. اب یہاں سے دعوت کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایک کے پاس جا کر اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاشرے کے 6 ایسے افراد تک اللہ کا کلام پہنچایا اور انہوں نے ایمان قبول کیا جو اس معاشرے کا ایلیٹ لیول کہلاتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت سعید, حضرت زبیر, یہ وہ اہم شخصیات ہیں, خاص طور پر عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. یہ دعوت کا نتیجہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال اب یہ آہستہ آہستہ دین کی دعوت بڑھ رہی ہے, معاشرے کی تطہیر ہو رہی ہے اور انقلاب کا آغاز ہو رہا ہے. اب جیسے جیسے یہ دین کی دعوت آگے بڑھتی گئی مخالفت ہونا شروع ہو گئی. شروع میں کہا کہ یہ مجنون ہو گئے جن کا معاذ اللہ کسی آسیب کا سہارا, کسی آسیب کا سایہ آ گیا ہے. غار میں جاتے تھے وہاں معاذ اللہ کوئی جن وغیرہ آ گیا ہے. جواب دیا گیا, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربی کا بھی مجنون, قسم ہے اس قلم کی اور جو کچھ بھی یہ لکھتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. اور آیت نمبر 5 میں فرمایا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ تو بہترین اخلاق پر فائز ہیں. اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے آپ کو بھیجا گیا. بہرحال مخالفت بڑھ رہی ہے, کوئی مجنون کہہ رہا ہے, کوئی شاعر کہہ رہا ہے, کوئی ساحر کہہ رہا ہے, کوئی کذاب کہہ رہا ہے, اور اللہ کے رسول کو حکم ہے ڈٹے رہیے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, جو کہہ رہے ہیں کہنے دیجئے, آپ دین کا کام کیے جائیے, بڑھتے جائیے آگے. اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مخالفانہ رویے کو کوئی اہمیت نہیں دی. دین کی دعوت کے لیے جدوجہد کرتے رہے, یہاں تک کہ اب تشدد کا آغاز ہوا, پرسیکیوشن, باقاعدہ تشدد ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. عین خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی. ایک موقع پر ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو تشدد کیا گیا عین خانہ کعبہ کے سامنے. بہرحال ڈٹے رہے, دین کا کام ہوتا رہا, آگے بڑھتے رہے, یہاں تک کہ اب بڑی تعداد میں نوجوان متاثر ہو رہے تھے اور غلام متاثر ہو رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے. لہذا اب قریش کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے آگے, ان کو روکنا ہوگا. اور 5 نبوی خاص طور پر تشدد کے اعتبار سے کلائمیکس تھا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے. لہذا یہ ہسٹری ضرور پڑھیے گا, بہت اہم ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دی گئی 5 نبوی میں ایمان لانے کی وجہ سے. ابو جہل بدبخت نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, حضرت عمار کی والدہ ہیں, بوڑھی ماں, حضرت یاسر اور حضرت سمیہ, یہ ایک جوڑا تھا, قرشی نہیں تھے. حضرت عمار بن یاسر نام سنا ہوگا آپ نے. حضرت عمار مسلمان ہو گئے, اپنے والدین کو جا کر دعوت دے رہے ہیں, ماں باپ بھی مسلمان ہو گئے, چھوٹا سا خاندان. بہرحال پھر ابو جہل نے ان کے ساتھ تشدد کیا اور ان کو مجبور کیا اسلام چھوڑنے پر, لیکن بوڑھے ماں باپ نے اسلام نہیں چھوڑا. اور الحمدللہ سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے 5 نبوی میں شہید کر دی گئی. حضرت یاسر شہید کر دیے گئے 5 نبوی میں. جب حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تو اللہ کے رسول نے اجازت دی آپ کو, اپنے صحابہ کو, کہ آپ ہجرت کر جائیے. اور پہلی ہجرت ہوئی ہے 5 نبوی میں, ہجرت حبشہ. تقریباً 70 سے زیادہ مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے. بہرحال پھر آپ پر بھی ذاتی حیثیت میں بھی پریشرائز کرنے کے لیے آپ کا بھی سوشل بائیکاٹ ہوا ہے, پورے خاندان کا. 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے خاندان سمیت قید کر دیے گئے شیب بنی ہاشم یا ابی طالب. پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, پورا خاندان آئسولیٹ کر دیا گیا, کوئی ان سے شادی نہیں کرے گا, کوئی تجارت نہیں کرے گا, کوئی بات نہیں کرے گا. یہ صورتحال جھیلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں نے. 3 سال ایک گھاٹی میں محصور کر دیے گئے، 7 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک۔ اسی دوران ابو طالب کا انتقال ہوا، شدید بیمار ہو گئے۔ آخری وقت میں بلاتے ہیں اپنے بھتیجے کو، اے میرے بچے، یہ سردار کہتے ہیں کہ تم یہ کام نہ کرو، تم جہاں کہو گے تمہاری شادی کرا دیں گے، جتنی دولت تمہیں چاہیے یہ دینے کے لیے تیار ہیں، اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ کام جو تم کر رہے ہو دین کا یہ چھوڑ دو۔ کیا الفاظ کہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بہت اہم الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا، چچا جان، یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں، تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ یا تو میری جدوجہد کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و تائید کے سہارے اسلام غالب ہوگا، یا میری جان اس راہ میں چلی جائے گی۔ بالآخر 10 نبوی میں انتقال ہو گیا ابو طالب کا، اور اسی طرح حضرت ختیجہ کا بھی انتقال ہوا۔ لہذا 10 نبوی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن، دا ایئر آف گریف، غم کا سال قرار دیا۔ پھر آپ گئے طائف کی طرف، اور طائف میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے، نبی رحمت کے ساتھ جو سلوک طائف والے نے کیا، واقعہ یہ کہ وہ بیان کرتے ہوئے بھی لرزہ طاری ہوتا ہے۔ 3 بھائی تھے، بڑے بڑے سردار، تینوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا، اور تیسرے نے تو آپ پر پتھراؤ بھی کروایا، جس میں اثر لہو لہان ہو رہا ہے، طائف کی گلیاں ہیں۔ اور جو کچھ نبی رحمت کے ساتھ ہوا، واقعہ یہ ہے، بہرحال بڑی مشکل سے جان بچی۔ ایک صحابی ساتھ ہیں صرف، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں طرف سے پتھراؤ ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اتنا خون بہا کہ آپ گر کر بے ہوش ہو گئے، پھر آپ کو اٹھایا گیا اور کھینچا گیا۔ بہرحال یہ ساری تکالیف مشکلات جھیلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی، 10 نبوی، چینج، انقلاب، سائنز اس بات کی کہ اب تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ پہلی علامت، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو معراج کی سعادت عطا فرمائی، اسرا اور معراج، 10 نبوی۔ اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد و تائید بھی آنا شروع ہو گئی باقاعدہ۔ 11 نبوی میں یثرب کے 6 افراد مسلمان ہوئے، حج کے موقع پر، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر خود دعوت دی، وہ ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 ہو گئے، اور حضور سے فرمایا کہ آپ ہمیں اپنا کوئی ساتھی دیجئے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو بھیجا یثرب، اور ان دونوں جانحصار ساتھیوں نے جو محنت کی جا کر یثرب کی سرزمین میں، وہ سرزمین گویا، زمین کا بھی تو فرق ہوتا ہے نا، بہرحال اس سرزمین میں الحمدللہ دین کی دعوت کا کام ہوا، اور اگلے سال 72 افراد مسلمان ہو گئے، اور خاص طور پر اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سردار مسلمان ہوئے۔ گویا آپ کے ابھی جانے سے پہلے ہی وہاں انقلاب آ گیا، اب انہوں نے دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے، لہذا ان کی خصوصی دعوت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور یثرب تشریف لے گئے۔ اور وہاں جا کر بھی اب کوئی سائن آف ریلیف نہیں ملا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، لہذا وہاں جا کر صورتحال بدل چکی تھی۔ ایک بیس ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو۔ بہرحال آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، مواخات قائم کی مہاجرین اور انصاریوں کے درمیان، اور یہودی 3 قبائل آ کرتے تھے، ان سے معاہدے کیے، میثاق مدینہ، دی ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے مکے والوں کو چیلنج کیا، اور ان کے تجارتی قافلے جو چلتے تھے یمن سے شام تک، ان کو بلاک کرنے کی کوشش کی، تاکہ ان کی لائف لائن تجارتی قافلے، ان کو تھریٹ دیا جائے۔ اور بالآخر ایک تجارتی قافلے کو آپ بلاک کرنے گئے تھے، 313 افراد جو ابو سفیان لے کے جا رہے تھے قافلہ بصرہ کی طرف، ان کو بلاک کرنے کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوئی۔ دو ہجری 17 رمضان المبارک 313 نہتے مسلمان وہاں 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا ابو جہل، لیکن الحمدللہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و تائید آئی اور وہ یوم الفرقان بنا دیا گیا، اللہ پاک کی مدد آئی، نہتے مسلمانوں کو رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد و تائید کے سہارے فتح حاصل ہوئی. ایک گاڑی ہے APY614، یہ دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، پلیز اس کو ہٹا لیجئے. غزوہ بدر فتح حاصل ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و تائید، پھر اگلے سال ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر آئے اور باقاعدہ جنگ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہوئی. ابتدائی طور پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، لیکن نظم کی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدل گئی. 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ جیسی عظیم شخصیت، سید و شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے احد کے میدان میں. بہرحال پھر احزاب 5 ہجری 12000 کا لشکر لے کر آ گئے، مدینے کی چھوٹی سی سرزمین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. اس موقع پر خندق کھودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے. غزوہ احزاب سورۃ الاحزاب میں پڑھیے، غزوہ احد آل عمران میں پڑھیے، غزوہ بدر سورۃ الانفال میں پڑھیے، رب نے کیسا تذکرہ فرمایا ان غزوات کا، یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے. سورہ احزاب میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، ان لوگوں کے لیے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسوائے حسنہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا متمنی ہے. والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور رب سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد رکھتا ہے. ہمارے یہاں سے پہلا حصہ بیان ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آگے والی بات بیان نہیں ہوتی اور کس پس منظر میں ہے وہ تو بیان ہی نہیں ہوتی. غزوہ احزاب مشکل ترین غزوہ، سخت سردی کے موسم میں نبی رحمت نے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودی، یہ ہے رول ماڈل اسوہ حسنہ. بیان ہوتا ہے حلوے بیان ہوتے ہیں. بہرحال نبی رحمت نے انقلاب برپا فرمایا. 690 میں صلح حدیبیہ ہوئی، اہم ایونٹ جس کو رب سبحانہ و تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا. انا فتحنا لکا فتح مبینا، 6 ہجری صلح حدیبیہ، 1400 صحابہ کرام کے ساتھ گئے تھے آپ عمرہ کرنے کے لیے. اور جب صلح ہو گئی بڑے دشمن سے، تو 2 سال کے اندر اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوتی وفود بھیجے پورے عرب میں، اور 2 سال کے اندر اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے کہ 8 ہجری میں آپ 10000 کا لشکر لے کر نکلے مکے کو فتح کرنے کے لیے. اور مکے والوں میں اب جان نہیں تھی کہ آپ کے خلاف کوئی اقدام کرتے، لہذا مکہ فتح ہو گیا الحمدللہ. 8 ہجری 10000 پاکیزہ نفوس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت میں داخل ہو رہے ہیں. یہ وہی پیغمبر ہیں جو مکے سے نکال دیے گئے تھے. 10000 کا لشکر لے کر آئے اور مکہ فتح فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جاتے ساتھ سیدھے خانہ کعبہ میں جانے کے بعد آیت مبارکہ آپ کے زبان مبارک پہ تھی، وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. لہذا مکہ فتح ہوا، گویا شرک کا اڈا ختم کر کے توحید کا مرکز قائم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ. اور اس کے اگلے ہی سال حنین تبوک مشکل ترین جیش اسرا رومن امپائر کے خلاف آغاز کیا قتال کا. اب وقت ختم ہو رہا ہے لہذا مختصرا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. یہ تفصیلات بیان کیوں کی؟ یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے. آپ کی صرف سالگرہ منا کے ہم خوش نہ ہوں، سالگرہ تھا کوئی تذکرہ ہی نہیں. یہ ہے رول ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جد و جہود. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المومنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان فرمایا اہل ایمان پر، احسان عظیم، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا انہی میں سے، نبی رحمت تشریف لائے اور نبی رحمت نے آ کر کیا کیا، یہ کام کرنے کا ہے انقلاب برپا کرنے کے لیے بنیادی طریقہ کار، یتلو علیہم آیاتی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیم، انہی آیات قرآنی سے ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکال کر اللہ کی محبت، آخرت کا یقین، آخرت کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور تزکیے کے بعد ان کو شریعت کی تعلیمات سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور اس کی حکمت، اس میں دانائی، اس میں وزڈم کیا ہے وہ بھی سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، میتھڈالوجی۔ آج اگر ہم تبدیلی برپا کرنا چاہتے ہیں، خواہش تو ہم سب کی ہے نا، یہ ظالمانہ نظام ختم ہونا چاہیے یا نہیں، کیسے ختم ہو، صرف دعاؤں سے یا محض فضائل سنانے سے یا محض سنت کی بہاروں سے یا الیکشن میں حصہ لے کر 51% ووٹ مل جائیں گے اللہ کا دین نافذ کر دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ ہے وہ طریقہ کار نبی رحمت کا، سب سے پہلے آیات قرآنی کے ذریعے ایمان و یقین پیدا کرو، پھر ان کا تزکیہ ہو، ان کو منظم کیا جائے، بنیاد مرصوص بناؤ، اور پھر اس باطل نظام کے سر پر کوڑے کے مانند مارو اور اس کا بھیجا نکال کے پھینک دو۔ یہ ہے میتھوڈالوجی، صاف صاف الفاظ ہیں، کوئی لکی لپٹی نہیں ہے، انقلاب کا طریقہ کار تو یہی ہے۔ اگر تبدیلی برپا کرنا چاہتے ہیں اور سیریس ہیں اس حوالے سے، تو نبی رحمت کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کی اہمیت اور اس طریقے کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔